بدھ 16 مئی کے سربین کے ساتھ خالد کرامت کا سلام۔ 2014 کی غزہ جنگ کے بعد اسرائیلی فوج کا سب سے ہلاکت خیز تشدد غزہ ماتم کدا شہر کس حال میں ہے؟
لیکن ماحول وہاں کافی بگڑ چکا ہے، انسانی سطح پر کافی مشکلات کا سامنا ہے، لوگوں کو ہسپتالوں میں دوائیں نہیں ہیں۔
تفصیل اہم عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے۔ غزہ میں انسانیت سوز تشدد کے بعد فلسطینی اتھارٹی نے یورپی یونین میں شامل ان 4 ممالک سے اپنے سفیر واپس بلا لیے ہیں جنہوں نے امریکی سفارت خانے کی یروشلم منتقلی پر اسرائیلی تقریب میں شرکت کی تھی۔ فرحت جاوید۔
فلسطینی اتھارٹی کی وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ آسٹریا، ہنگری، رومانیہ اور جمہوریہ چیک نے اس تقریب میں شرکت کی تھی۔ ادھر اسرائیل اور ترکی کے درمیان پیدا ہونے والا تنازعہ شدت اختیار کر گیا ہے جو غزہ میں تشدد کے بعد پیدا ہو گیا تھا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان اور اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتن یاہو نے ایک دوسرے پر ہاتھ خون سے رنگنے کا الزام لگایا ہے۔ تازہ ترین واقعات میں اسرائیل نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا ہے کہ اس کے مطابق انقرہ میں تعینات اس کے سفیر کے ساتھ برا سلوک کیا گیا۔ اس کے جواب میں اسرائیل نے بھی ترک کونسل جنرل کو یروشلم چھوڑ دینے کا حکم دیا ہے۔
افغانستان میں موجود امریکی فورسز کا کہنا ہے کہ انہوں نے القاعدہ کے مقامی کمانڈر کو قتل کر دیا ہے جو کہ ان کے مطابق افغانستان اور پاکستان میں جنگجوؤں کو کنٹرول کرتے تھے۔ تفصیل کے ساتھ نازش ظفر۔
حضرت عباس نامی رہنما کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ انڈین سب کانٹیننٹ میں القاعدہ اور پاکستانی طالبان کے رہنما تھے۔ حضرت عباس کو افغان صوبے ننگرہار میں فضائی حملے کے دوران ہلاک کیا گیا۔ امریکی فوج کے مطابق ان کے جنگجو پاک افغان سرحد کے دونوں اطراف حملوں اور اغوا کی وارداتوں میں ملوث ہیں۔
شمالی کوریا کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ نے اس پر جوہری ہتھیاروں کو ختم کرنے کے لیے غیر ضروری طور پر دباؤ ڈالا تو وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ طے شدہ ملاقات کو منسوخ کرنے کے بارے میں سوچ سکتا ہے۔ شمالی کوریا آج امریکہ اور جنوبی کوریا کی افواج کی مشترکہ فوجی مشقوں پر بھی ناراض ہے۔ یہ اعلان شمالی کوریا کے سرکاری ٹی وی پر کیا جا رہا ہے کہ وہ امریکہ اور کوریا کی مشترکہ فوجی مشقوں کی وجہ سے جنوبی کوریا کے ساتھ ہونے والی اہم ملاقات بھی ملتوی کر رہا ہے اور ان مشقوں کا ہدف شمالی کوریا ہے۔ ایرانی صدر حسن روحانی کا کہنا ہے کہ ایران امریکہ کی پابندیوں اور جنگ کی دھمکیوں سے دباؤ میں نہیں آئے گا۔ تفصیل کے ساتھ حسین عسکری۔
حسن روحانی کا یہ بیان واشنگٹن کی جانب سے ایران کے مرکزی بینک کے گورنر پر لگائی جانے والی پابندیوں کے تناظر میں سامنے آیا ہے۔ امریکہ نے ایران کے مرکزی بینک کے گورنر پر الزام لگایا ہے کہ وہ دوسرے ملکوں میں عسکریت پسندوں کی مالی معاونت کرنے میں پاسداران انقلاب کی مدد کر رہے ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ یہ پابندیاں عالمی جوہری معاہدے سے یک طرفہ طور پر نکل جانے کی ناکامی کا صلہ ہیں۔ یورپی کمیشن نے اس قانون پر غور کیا ہے جس کے ذریعے یورپی ادارے ایران سے تعلق رکھنے پر ممکنہ امریکی پابندیوں کی زد میں نہیں آئیں گے۔
یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ ملائیشیا کی انقلابی شخصیت اور نو منتخب وزیر اعظم مہاتیر محمد کے ممکنہ جانشین انور ابراہیم کو جیل سے رہا کر دیا گیا ہے۔ اپنی رہائی کے بعد انور ابراہیم نے اس فیصلے کو ملائیشیا کے لیے ایک نئی صبح قرار دیا ہے اور قومی سیاست میں واپسی کا اعلان کیا ہے۔ اپنی رہائی کے موقع پر انہوں نے سینکڑوں صحافیوں اور اپنے حمایتیوں کے سامنے اس بات کا عہد کیا کہ وہ ملک کو بہتر بنانے کے لیے حکومتی کوششوں کے ساتھ ہیں۔ اور افغان صوبے فرح کے گورنر کا کہنا ہے کہ مرکزی شہر پر طالبان کا حملہ ختم ہو گیا ہے۔ یہ حملہ گزشتہ روز کیا گیا جو کہ تقریباً پورا دن جاری رہا۔ گورنر بصیر سالانگی کا کہنا ہے کہ 300 طالبان اور 55 سیکیورٹی اہلکار اس حملے میں مارے گئے ہیں اور فرح کے شہر پر نیٹو کی مدد سے دوبارہ افغان سیکیورٹی فورسز کا قبضہ بحال ہو گیا ہے۔ ادھر طالبان نے بھی تصدیق کی ہے کہ وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں لیکن ان کے صرف 9 جنگجو مارے گئے ہیں۔ کیمیائی ہتھیاروں کی روک تھام کے عالمی ادارے کو معلوم ہوا ہے کہ فروری میں شام کے شہر سرقیب میں باغیوں کے زیر قبضہ علاقوں پر حملوں میں کلورین گیس استعمال کی گئی تھی۔ تفصیل کے ساتھ ذیشان ظفر۔
عالمی ادارے کو کلورین کے خالی سلینڈرز ملے ہیں، کچھ ماحولیاتی نمونے حاصل کیے ہیں اور اس نے عینی شاہدین کے بیانات بھی ریکارڈ کیے ہیں، لیکن ادارے نے کسی پر الزام عائد نہیں کیا۔ کم از کم 15 شہریوں کو صوبہ عدلی میں فضائی حملے کے بعد سانس لینے میں شدید دشواری پیدا ہوئی تھی۔ کیمیائی ہتھیاروں کی روک تھام کے ادارے کو ابھی اپریل میں دوما میں ہونے والے مبینہ کیمیائی حملے کی تحقیقات بھی مکمل کرنی ہے۔ اس حملے کے بعد امریکہ نے شامی حکومت کے خلاف فضائی حملے کیے تھے۔
اور جنوبی کوریا میں کی جانے والی ایک تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ ملک کے 30 اعلیٰ اداروں میں کام کرنے والے اعلیٰ افسران میں صرف 3% خواتین ہیں۔ سی ای او سکور نامی تجزیاتی ادارے کا کہنا ہے کہ 9000 اعلیٰ عہدوں پر خواتین کے حصے میں سے صرف 270 آئی ہیں۔ گزشتہ سال کی جانے والی تحقیق کے مقابلے میں اس سال بہتری آئی ہے، جس میں خواتین کا حصہ صرف 2.5% تھا۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتہ داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پیر کو غزہ میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے 58 فلسطینیوں کی ہلاکت اور یروشلم میں امریکی سفارت خانے کے افتتاح کے بعد منگل کو اقوام متحدہ میں فلسطینی اور اسرائیلی مندوبین کے مابین سخت جملوں کا تبادلہ ہوا۔ فلسطینی نمائندے نے کہا کہ اسرائیل نے انسانیت کے خلاف جرم کیا ہے، جبکہ دوسری جانب اسرائیلی مندوب نے فلسطینی تنظیم حماس پر الزام لگایا کہ اس نے اپنے ہی لوگوں کو قید میں رکھا ہوا ہے۔ اقوام متحدہ میں سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں کونسل کی پولش صدر نے غزہ میں ہلاک ہونے والے افراد اور طویل عرصے سے جاری تنازع میں ہلاک ہونے والے افراد کی موت پر ایک منٹ کی خاموشی اختیار کرنے کی درخواست کی۔ اجلاس میں متعدد ممالک نے غزہ میں ہونے والے تشدد کے واقعات پر اپنے خدشات کا اظہار کیا اور اس کی تحقیقات کرانے کا مطالبہ کیا۔ اس وقت یروشلم اور غزہ میں حالات کیسے ہیں، تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے اب سے کچھ دیر پہلے میں نے یروشلم میں مقیم صحافی ہریندر مشرا سے رابطہ کیا اور بات شروع کرتے ہوئے ان سے وہاں ماحول اور حالات کے بارے میں پوچھا۔
دیکھیں، اسرائیل میں ابھی بھی جشن کا ماحول جو ہے وہ بنا ہوا ہے، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے گواٹیمالا کا سفارت خانہ جو ہے اس کا انوگریشن ہوا ہے یہاں پر، اور اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو اور بھی ملکوں سے وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ وہ بھی اپنا سفارت خانہ جیروسلم شفٹ کریں یا جیروسلم میں کھولیں۔ لیکن جہاں تک فلسطینی علاقوں کا سوال ہے، خاص کر کے غزہ کا سوال ہے، تو وہاں بے حد مایوسی ہے، کل سے ہی مایوسی ہے۔ حالانکہ مظاہرین جو ہیں وہ حماس کے ریکویسٹ پر اور باقی وہاں جو تنظیم ہیں انہوں نے بھی ریکویسٹ کیا، جس طرح کا ماحول بن گیا، جس طرح سے لائیو فائرنگ بھی، 60 سے زیادہ افراد جس طرح سے ہلاک ہوئے۔
اچھا،
تو اس کے مد نظر وہاں پر جو ہے مظاہرین اکٹھا نہیں ہوئے، نہیں آئے کل۔ حالانکہ کل نکبہ ڈے تھا، یوم تباہی تھا فلسطینیوں کے لیے، نہیں آئے وہ۔ لیکن ماحول وہاں کافی بگڑ چکا ہے، انسانی سطح پر کافی مشکلات کا سامنا ہے لوگوں کو۔ ہسپتالوں میں دوائیں نہیں ہیں، دوائیاں لوگوں کو نہیں دے پا رہے ہیں، آئی وی جو ہے وہ نہیں ہے موجود، زیادہ تر لوگوں کو ایسے ہی زمین پر لٹایا گیا ہے۔ اور وہاں پر پانی اور بجلی کی بھی بڑی کمی ہے۔ جو خوراک کا بھی، جہاں تک کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ خوراک بھی وہاں نہیں پہنچ پا رہا ہے، کیونکہ کراسنگ جو ہے وہ زیادہ تر سمے بند رہا۔ درب اردن میں کافی مظاہرے ہوئے ہیں پچھلے 3 دنوں سے، وہاں پر لگاتار مظاہرے ہو رہے ہیں، تمام علاقوں میں وہاں مظاہرے ہوئے ہیں۔ کوئی بھی ایسا شہر نہیں ہے درب اردن کا جہاں پر کہ مظاہرہ نہیں ہوا ہے، اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل نے قتل عام کیا ہے اور امریکہ نے ان کی مدد کی ہے۔
اچھا، ہریندر مشرا صاحب، یہ بتائیے کہ اسرائیل میں عام شہری اس صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟
دیکھیے، اسرائیل میں جو عام شہری ہیں وہ دو خیموں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ایک خیمہ جو ہے وہ بے حد خوش ہے، جس طرح سے امریکہ نے اپنا سفارت خانہ کھولا ہے، گواٹیمالا کھولنے جا رہا ہے، یہاں پر اس طرح کی بھی چرچا ہے کہ اور 3-4 ملک جو ہیں وہ اس پر غور کر رہے ہیں اور ہو سکتا ہے وہ بھی اس طرح کا فیصلہ کریں۔
اچھا،
تو اس کو لے کر کے جو ہے یہ مانا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم بنجامین نتنیاہو جو ہیں انہوں نے کافی سفارتی سطح پر انہیں کافی بڑی کامیابی ملی ہے، اور جس طرح سے امریکہ نے کھل کر کے سامنے آ کر کے ایران کا جو نیوکلیئر ڈیل تھا اس کو بھی رد کر دیا، تو اس کو بھی لے کر کے یہاں پر کافی جو ہے لوگوں میں یہ ماننا ہے کہ حکومت جو ہے اسرائیلی حکومت کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے. لیکن ایک دوسرا خیمہ بھی ہے جس میں کہ کئی سارے انسانی حقوق کی تنظیمیں جو ہیں, انسانی حقوق کی لڑائی لڑنے والی تنظیمیں بھی شامل ہیں. ان کا یہ ماننا ہے کہ غزہ میں جو ہو رہا ہے وہ اسرائیل کے انٹرسٹ میں بھی نہیں ہے اور وہ ہیومن رائٹس کا وائلیشن ہے. تو یہاں دو طرح کے خیمے ہیں. لیفٹ ونگ کچھ یہاں کے پولیٹیشنز نے مذمت کی ہے باقاعدہ, جو جس طرح سے سنائپر فائرز ہوئے ہیں, جس طرح سے لائیو فائرنگ ہوئی ہے. یہاں پر ایک عرب آبادی بھی ہے بہت بڑی اسرائیل کے اندر, اور عرب جو پارلیمنٹ کے یہاں پر ممبرز ہیں انہوں نے بھی کھل کر کے مذمت کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل نے غلط بہانہ بنا کر کے حملے کیے ہیں عام فلسطینیوں پر جو کہ انعام تھے.
آپ نے ذکر کیا کہ گواٹیمالا نے اپنا سفارت خانہ کھولا ہے, اور شاید ان کو امید ہے اسرائیل کو کہ دوسرے ملک بھی اپنا سفارت خانہ یہاں لے کر آئیں گے یروشلم. یہ بتائیے کہ سیاسی طور پر تنقید بھی کی جا رہی ہے کچھ ملکوں سے, کس قسم کا رد عمل سامنے آ رہا ہے؟
دیکھیے, بہت سارے ملکوں نے تنقید کی ہے اس پر, اور یورپین یونین کے بھی ملکوں نے اس پر تنقید کی ہے. لیکن خاص کر کے ایک ملک ہے جس کے ساتھ اسرائیل کا لو ہیٹ ریلیشن شپ کافی سمے سے دیکھنے کو ملا ہے. اس نے بہت کھل کر کے اور بہت جم کر کے جو ہے مذمت کی اور اس پر تنقید کی ہے, وہ ہے ترکی, جس کے ساتھ ایک سمے ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ اسٹریٹجک ریلیشن ڈیولپ ہو رہے ہیں اسرائیل کے. لیکن 2010 سے جو ہے ترکی کے ساتھ اسرائیل کے تعلقات جو ہیں وہ لگاتار بگڑتے گئے ہیں. بیچ بیچ میں اس طرح کی کوششیں ہوئی ہیں ان کو ٹھیک کرنے کی, لیکن بہت زیادہ کامیابی جو ہے کبھی نہیں ملی. حالانکہ 2016 سے تھوڑی بہت جو ہے دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے وہ تعلقات جو ہیں اسٹیبل ہو گئے تھے, کہنے ان کو اس میں سدھار تو میں نہیں کہوں گا لیکن اسٹیبل ایک طرح سے ہو گئے تھے. لیکن ابھی دونوں ملکوں کے جو رہنما ہیں, وزیر اعظم یہاں پر بنجامین نتنیاہو اور ادھر سے اردوغان, دونوں نے ایک دوسرے پہ بہت تیکھے جو ہیں الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے ایک دوسرے پر اٹیک کیا ہے. اردوغان نے کہا ہے کہ اسرائیل ایک اپارتھائیڈ اسٹیٹ ہے, اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ نہتے فلسطینیوں کو جو بنا انام فلسطینین جو ہیں ان پر وہ ظلم کر رہا ہے, اس نے ماسیکر کیا ہے, بالکل قتل عام کیا ہے. وہیں یہاں پر بنجامین نتنیاہو نے کہا ہے کہ ترکی سے اسرائیل کو کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ترکی جو ہے وہ حماس کے ساتھ کھڑا ہے, حماس جو ہے ایک دہشت گرد تنظیم ہے, جس کے جواب میں پھر اردوغان نے کہا ہے کہ وہ ایک دہشت گرد تنظیم نہیں ہے بلکہ وہ ایک ریزسٹنس موومنٹ ہے. تو دونوں رہنماؤں کے درمیان جو ہے کافی تیکھے الفاظوں کا ایکسچینج ہوا ہے.
یہ تھے یروشلم سے صحافی ہریندر مشرا. اسرائیل اور فلسطین کے درمیان امن قائم کرنے کی امریکی کوششوں کے سلسلے میں صدر ٹرمپ کے داماد اور ان کے سینئر مشیر جیرارڈ کوشنر کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے تنازع کے حل کے لیے کچھ عرصے پہلے ایک منصوبہ پیش کیا تھا, اور اسے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے سامنے بھی پیش کیا. وہ منصوبہ کیا تھا, اسی کی تفصیلات جاننے کے لیے اب سے کچھ دیر پہلے میں نے کینیڈا میں صحافی اور تجزیہ کار سید راشد حسین سے بات کی, جو ایک لمبے عرصے سعودی عرب میں بھی مقیم رہے ہیں. بات شروع کرتے ہوئے میں نے ان سے پوچھا کہ یہ منصوبہ کیا تھا.
دیکھیے, اس کی بہت ساری تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں, لیکن ایک بات بہت واضح ہے کہ جس کی عرب دنیا بہت دنوں سے کوشش کر رہی تھی کہ اسرائیل 1967 کی سرحدوں پہ واپس چلا جائے.
اچھا.
اور وہ تمام بستیاں جو آباد کی گئی تھی مقبوضہ علاقوں میں ان کو ڈسمینٹل یا ختم کر دیا جائے. غالباً یریڈ کشنر صاحب کا جو پلان ہے وہ اس پہ پورا نہیں اترتا ہے.
اچھا.
اور یہی وجہ ہے کہ فلسطینی مملکت اور فلسطینی اس پلان کو ایکسپٹ کرتے ہوئے ابھی تک کم از کم پبلکلی نظر نہیں آ رہے ہیں.
ٹھیک, تو کیا یہی تحفظات ہیں فلسطینیوں کے جو اس منصوبے کو ناقابل قبول بنا رہے ہیں ان کے لیے؟
دیکھیے, بنیادی بات یہ ہے کہ 1967 کی سرحدوں پہ نہیں واپس جانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک لولی لنگڑی سی ریاست قائم کر دی جائے گی. وہ ریاست بھی کس حد تک ریاست ہوگی یا ایک بلدیاتی نظام ہوگا جس میں کچھ بلدیاتیوں نے حقوق مل جائیں گے. یہ بہت سی اس طرح کی باتیں ابھی تک سامنے اگرچہ نہیں آئی ہیں, لیکن لگ یہی رہا ہے کہ ایک ایسی مملکت قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس میں فلسطینیوں کو اپنی مملکت چلانے کا بھی اختیار نہیں ہوگا. اس میں وہ جو ان کی سرحدیں ہیں وہ بہت سکڑی بھی ہوں گی, کہ وہ جو ان کی آبادی ہے ان کے لیے شاید رہنے کی جگہ بھی بہت اچھے طریقے سے نہ ہو. اور اس کے برعکس اسرائیل 1967 کے سرحدوں سے بہت آگے بڑھ جائے گا. اور یہی وجہ ہے کہ اب تک کیفیت یہ نظر آ رہی تھی کہ عرب دنیا اس بات پر مصر تھی کہ اسرائیل کم از کم 67 کی سرحدوں پر واپس چلا جائے. اب آل آف اے سڈن یہ لگ رہا ہے کہ عرب دنیا بھی غالباً اس بات کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو رہی ہے, ماں سوائے فلسطینیوں کے, کہ جو نیا پلان پیش کیا جا رہا ہے اسے کسی حد تک ایکسپٹ کر لیا جائے, قبول کر لیا جائے اور فلسطین کے قضیے کو ایک طرف سائڈ میں کر دیا جائے.
ٹھیک, اچھا یہ بتائیے کہ جو سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے محمود عباس کو منصوبہ پیش کیا تھا, کیا وہ منصوبہ بھی جیرارڈ کشنر کے منصوبے کی بنیاد پر ہی بنایا گیا تھا؟ کیا اس کی تفصیلات ہیں؟
دیکھیے یہ نومبر کی بات آپ کر رہے ہیں کہ جب جیرارڈ کشنر صاحب ریاض تشریف لاتے ہیں, غالباً اکتوبر 2017 کے آخری ہفتہ تھا یا نومبر کے شروع کے دن تھے, اور یعنی کشتن میں آ کر کے ایک اپنا پلان محمد بن سلمان کے سامنے رکھا. تو وہ مڈل ایسٹ, جس کو مڈل ایسٹ پیس پلان یا مشرق وسطی کا امن معاہدہ کی بات کی اور اس کے خد و خال ان کے سامنے رکھے. چنانچہ اسرائیلی اخبارات کی اور مغربی اخبارات کی رپورٹ یہ ہے کہ محمود عباس کو بلایا گیا ریاض اور ان سے کہا یہ گیا کہ بھائی یہ معاہدہ آپ کے سامنے پیش ہوا چاہتا ہے, آپ اسے ایکسپٹ کر لیں, اور اگر اسے نہیں قبول کرتے ہیں تو بعض خبریں تو یہاں تک کہتی ہیں کہ محمود عباس سے یہ کہا گیا کہ وہ اگر اسے قبولتے نہیں ہیں تو پھر استعفیٰ دے اور اپنے گھر چلے.
یہ تھے صحافی اور تجزیہ کار سید راشد حسین, جو ایک لمبا عرصہ سعودی عرب میں صحافت کرتے رہے ہیں. اب رخ کرتے ہیں جزیرہ نما کوریا کا, جہاں شمالی اور جنوبی کوریا کے درمیان گزشتہ چند ماہ کے دوران کئی سطح پر تعلقات میں برف پگھلی اور ایک تاریخی فیصلے میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شمالی کوریا کے رہنما سے ملاقات کی دعوت بھی قبول کی. لیکن امریکہ اور جنوبی کوریا کی حالیہ مشترکہ فوجی مشقوں کے بعد شمالی کوریا نے سخت رد عمل دیتے ہوئے صدر ٹرمپ سے طے شدہ ملاقات منسوخ کرنے کا اشارہ دیا ہے. جنوبی کوریا کے رہنما سے اس ہفتے متوقع ملاقات بھی ملتوی کر دی گئی ہے. جزیرہ نما کوریا میں ایک بار پھر پیدا ہونے والی سیاسی کشیدگی کا احوال نازش سفر سے سنیے, جو بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی ہے.
شمالی کوریا کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ نے اس پر جوہری ہتھیاروں کو ختم کرنے کے لیے غیر ضروری طور پر دباؤ ڈالا تو وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ طے شدہ ملاقات کو منسوخ کرنے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں. خیال رہے کہ صدر ٹرمپ اور شمالی کوریا کے صدر کم جونگ ان کے درمیان اہم ملاقات 12 جون کو ہونی ہے. تاہم جنوبی کوریا کی امریکی افواج کے ساتھ مشترکہ مشقوں کے انعقاد پر شمالی کوریا نے غصے کا اظہار کیا ہے اور سخت رد عمل میں اس نے جنوبی کوریا کے رہنماؤں کے ساتھ ہونے والی اہم ملاقات بھی ملتوی کر دی ہے. شمالی کوریا کے سرکاری ٹی وی پر کہا گیا ہے کہ فوجی مشقیں اشتعال انگیز ہیں اور یہ چڑھائی کی تیاری ہے.
남조선 전역에서 우리를 겨냥하여 벌어지고 있는 이번 훈련은
یہ مشقیں جو ہمیں نشانہ بنانے کے لیے کی گئی ہیں یہ پیم من جوم اعلامیہ کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے. یہ بین الاقوامی سطح پر کی گئی اشتعال انگیزی ہے. اس سے جزیرہ نما کوریا میں مثبت سیاسی تبدیلی کو نقصان پہنچے گا. امریکہ کو جنوبی کوریا کے ساتھ ان اشتعال انگیز مشقوں کے بعد شمالی کوریا کے رہنما کے ساتھ متوقع ملاقات کے مستقبل کے متعلق فکر کرنی چاہیے.
خیال رہے کہ پیم مون جم اعلامیہ شمالی کوریا اور جنوبی کوریا کے درمیان امن, استحکام اور ایکے کا اعلان ہے اور اس پر دونوں ملکوں کے رہنماؤں نے گزشتہ ماہ کی 17 تاریخ کو دستخط کیے ہیں. اس اعلامیہ کے بعد جنوبی اور شمالی کوریا کے رہنماؤں کی ملاقات جلد ہونا تھی تاکہ آئندہ کا لائے عمل طے کیا جا سکے, لیکن اب یہ ملاقات کھٹائی میں پڑ گئی ہے. مارچ میں امریکی صدر نے اپنے شمالی کوریائی ہم منصب کی ملاقات کی دعوت قبول کر کے دنیا کو حیران کر دیا تھا. امریکی محکمہ خارجہ نے اب کہا ہے کہ وہ صدر ٹرمپ اور کم جونگ اون کی ملاقات کی تیاریاں جاری رکھے ہوئے ہیں اور انہیں شمالی کوریا کے موقف میں کسی تبدیلی کا کوئی علم نہیں ہے۔ وزارت خارجہ کی ترجمان نے جنوبی کوریا کے ساتھ کی گئی مشقوں کا دفاع بھی کیا ہے۔
There are exercises that are legal, they're planned well in advance. We have not heard anything from that government.
یہ مشقیں قانونی ہیں، ان کے لیے بہت پہلے سے تیاری کی جاتی ہے۔ ہم نے شمالی کوریا یا جنوبی کوریا کی جانب سے اب تک ایسا کچھ نہیں سنا جس سے یہ اشارہ ملتا ہو کہ ہم نے یہ مشقیں ترک کرنی ہے یا صدر ٹرمپ اور مون جے ان کی ملاقات کا منصوبہ ترک کرنا ہے۔
دوسری جانب چین نے کہا ہے کہ امریکہ اور شمالی کوریا مذاکرات سے قبل جزیرہ نما کوریا میں جوہری پروگرام کے خاتمے کے معاملے پر کوئی درمیان کا راستہ نکالیں۔ بیجنگ میں ایک نیوز کانفرنس سے بات کرتے ہوئے چینی وزارت خارجہ کی ایک ترجمان لو کینگ نے زور دیا ہے کہ تمام فریق لچک دکھائیں۔
تمام متعلقہ فریق، خاص طور پر شمالی کوریا اور امریکہ، کوئی بیچ کا راستہ نکالیں اور مشترکہ خیر سگالی اور خلوص دکھائیں تاکہ دونوں ملکوں کے رہنماؤں کی ملاقات کے لیے سازگار ماحول بنایا جا سکے، اور پھر جزیرہ نما کوریا کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے اور دیر پا امن اور استحکام کے لیے کام کیا جا سکے۔
امریکہ اور جنوبی کوریا نے مشترکہ مشقوں کے حوالے سے ہمیشہ یہ موقف اختیار کیا ہے کہ یہ مشقیں صرف دفاعی مقاصد کے لیے ہیں اور دونوں ملکوں کے درمیان 1953 میں کیے گئے دفاعی معاہدے کے تحت ہوتی ہیں۔
اور اسی بارے میں میں نے امریکہ میں مقیم تجزیہ کار ڈاکٹر احسان احراری سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ شمالی کوریا نے مذاکرات کے عمل سے باہر ہو جانے کی دھمکی کیوں دی ہے اور امریکہ اور جنوبی کوریا کی مشقیں کیا پہلے سے طے شدہ نہیں تھیں؟
یہ بہت کئی سالہ سال سے ہو رہی ہیں یہ مشقیں۔ نارتھ کوریا کو معلوم تھا، نارتھ کوریا نے اس سے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، مگر اچانک جو ہے نارتھ کم جونگ ان نے اظہار ہوتا ہے اپنا ارادہ بدل دیا اور دھمکی دے رہا ہے۔ اصل میں ہو یہ رہا ہے یہاں پہ خالد صاحب کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ مسلسل بولے جا رہے ہیں پبلک گیدرنگ میں، جو کوریا کی جو آنے والی سمٹ ہونے والی ہے اس کے تعلق سے کہ ہم ایسا کریں گے، ہم اتنا دباؤ ڈالیں گے، اور ابھی اس کے ٹرمپ کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اسی طرح کی بات کی۔ تو نارتھ کوریا نے بڑا اچھا لفظ استعمال کیا، اچھا صاف لفظ استعمال کیا، انہوں نے کہا کہ یہ پروکیشن ہے، یہ اشتعال انگیزانہ جو ہے حرکتیں کر رہے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ان کی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جان بولٹن، اور بول رہے ہیں کہ یہ سمٹ میٹنگ اس کے خطرے میں پڑ سکتی ہے اور ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ خطرے میں پڑی ہوئی ہے فی الحال۔
جی، اچھا آپ نے جان بولٹن کا ذکر کیا، تو شمالی کوریا کو امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جان بولٹن کے اس بیان پر سخت تحفظات ہیں جس میں انہوں نے کہا تھا کہ شمالی کوریا کو اپنے جوہری منصوبے کو ایسے ہی ختم کرنا ہوگا جس طرح کرنل قذافی نے کیا تھا۔ اگر امریکہ نے کرنل قذافی والے ماڈل پر ہی اصرار کیا تو کیا آپ کے خیال میں یہ مذاکرات آگے بڑھ پائیں گے؟ کیونکہ اس کے بعد جو کرنل قذافی کے ساتھ ہوا وہ یقیناً شمالی کوریا کو معلوم ہے، ان کی قیادت کو معلوم ہے کہ کیا ہوا۔
یہ بہت غلط حرکت کیا ہے جان بولٹن نے، کرنل قذافی کا جو ہے ان کی مثال بہت غلط مثال ہے، ایران کی مثال بہت غلط مثال ہے، صدام حسین کی مثال بہت غلط مثال ہے۔ ان کو امریکن آفیشلز کو چاہیے بشمول پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کہ چپ چاپ رہیں یا کم از کم جنرل بیانات دیں کہ بھائی ہاں ہم لوکنگ فارورڈ ٹو سمٹ ان دس اندر، اس طرح کی باتیں کریں بجائے اس کے یہ لوگ یہ خاص طور سے حماقت کر رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ خصوصاً کہ ہم نے اتنا دباؤ ڈالا کہ انہوں نے جو ہے سمٹ کے لیے تیار ہوئے اور دوسرے پریزیڈنٹس ہم سے سبق لیں۔ مگر کم جونگ اون نے کہا کہ اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے امریکہ نے پچھلے پریزیڈنٹ کی غلطیوں کو دہرایا تو امریکہ پریزیڈنسی جو ہے بہت ٹریجک انٹری ہو جائے گی۔ تو یہ باتیں چل رہی ہیں، یہ حماقتیں ہو رہی ہیں، یہاں پہ بغلیں بجائی جا رہی ہیں، یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ ہم ایسا کر دیں گے، یہ دباؤ ڈالیں گے، ایسا کر دیں گے، ملٹری آپشن ابھی تک زندہ ہے ہمارے پاس، یہ باتیں اچھی نہیں ہیں پیس کے لیے۔
ٹھیک ہے، جان بولٹن ہمیشہ سے ہی خارجی امور کو سلجھانے میں طاقت کے استعمال کے حامی رہے ہیں، کیا ان کے خیالات صدر ٹرمپ کے خیالات سے مطابقت رکھتا ہے؟ اور یہ بھی بتائیے کہ صدر ٹرمپ تو اپنے خیالات کا اظہار فوراً ٹویٹر پہ کر دیتے ہیں، تو کیا اس وقت صورتحال ہے؟
ये ट्विटर पे जो करने के जो सिलसिला है प्रेसिडेंट ट्रंप का, बहुत ही खतरनाक तरीका है। इस तरह से अचानक 3-4 बजे रात में जो ट्विटर के मैसेजेस भेजते हैं वो ज़रा सोच समझ के नहीं लिखते, तो है ही। मगर जॉन बोल्टन को ने जो पिछले संडे को जो बयान दिए, मैं देख रहा था बयान को, लाइव देख रहा था मैं, मुझे सख्त हैरत हुई थी कि ये क्यों इस तरह से प्रेजिडेंट से भी आगे बढ़ के बात कर रहे हैं वो। मैं बेसिकली जो आपके सवाल आपने जो सवाल किया उसकी रोशनी में मेरा जवाब ये है कि जॉन बोल्टन का रवैया जो है प्रेजिडेंट ट्रंप के रवैये के खिलाफ नहीं है, उसी की लाइन में है। मगर ये क्यों हो रहा है ये किसी की समझ में नहीं आया।
अच्छा तो मजीद क्या लिखते हैं हमारे ये सामने?
लिखते हैं, हम 17 मील का दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्ता तय करके करीब तरीन डाकखाने तक पहुंचते हैं और आपके नाम अपना खत लेटर बॉक्स में डाल देते हैं। हमारे इलाके में टेलीविजन और इंटरनेट तो कुजा, बिजली का खंबा भी नजर नहीं आता। बस एक ट्रांजिस्टर के सहारे बीबीसी उर्दू सर्विस से रब्ता कायम है, जिसने हमें सारी दुनिया से जोड़ रखा है। दरिया पार रहते हों या सहरा पार, शहर में हों या देहात में, गुड़गांव में हों या गुजरात में, खत लिखकर हमसे राब्ता कीजिए और हर इतवार को सैर बीन में आरिफ वकार से अपने खतों के जवाब सुनिए। खत लिखने के लिए हमारा पता है, पोस्ट बॉक्स 3101 इस्लामाबाद।
अब सुनते हैं खेल की खबरें अब्दुल रशीद शकूर से।
पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद ने तस्लीम किया है कि 14 रन पर 3 विकेट गिर जाने के नतीजे में वो परेशान हो गए थे, लेकिन उन्हें अपनी बैटिंग लाइन पर एतमाद था और जिस तरह इमाम उल हक और बाबर आजम ने बैटिंग की उस पर उन्हें खुशी है। दूसरी जानिब आयरलैंड के कप्तान विलियम पॉटरफील्ड का कहना है कि उन्हें खुशी है कि उनकी टीम ने दूसरी इनिंग्स में बहुत ही उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया, जैसा कि वो माजी में वर्ल्ड कप मैचों में दिखा चुकी है। पाकिस्तानी टीम अब इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स और हेडिंगले में टेस्ट मैचेस खेलेगी। इससे पहले वो लेस्टर शहर के खिलाफ 19 और 20 मई को 2 रोजा मैच खेलेगी। IPL में आज मुंबई इंडियंस का मुकाबला किंग्स 11 पंजाब से है। किंग्स 11 पंजाब, जिसने पहले 6 में से 5 मैचेस जीते थे, अपने आखिरी 6 में से 5 मैचेस हारने के बाद इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर 5वें नंबर पर है, जबकि मुंबई इंडियंस का नंबर 6ठा है। गुज़िश्ता रात कोलकाता नाइट राइडर्स ने राजस्थान रॉयल्स को 6 विकेटों से हरा दिया। इंग्लैंड की फुटबॉल टीम के मैनेजर गैरेथ साउथगेट आज वर्ल्ड कप के लिए 23 रुकनी स्क्वाड का ऐलान करने वाले हैं। इंग्लैंड की टीम वर्ल्ड कप के क्वालिफाइंग मुकाबलों में नाकाबले शिकस्त रही है। वो आलमी मुकाबले में अपना पहला मैच 18 जून को ट्यूनिस के खिलाफ खेलेगी। इंग्लिश प्रीमियर लीग जीतने वाली मैनचेस्टर सिटी के मैनेजर पेप गार्डियोला को लीग मैनेजर्स एसोसिएशन ने साल का बेहतरीन मैनेजर करार दिया है। अर्जेंटाइन के अजीम फुटबॉलर डियागो मैराडोना को बेलारूस के फुटबॉल क्लब डायनामो ब्रेस्ट का चेयरमैन मुकर्रर किया गया है। इटालियन ओपन के दूसरे राउंड में दिफाई चैंपियन जेलिना स्वेटोलिना ने पेट्रा मार्टिश को 6-1 और 6-2 से हरा दिया। मारिया शिरोपोवा ने एशले बार्टी के खिलाफ पहले राउंड का मैच 3 सेट्स के सख्त मुकाबले में जीता। मॉस्को में खेले जाने वाले स्ट्रीट चिल्ड्रन फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल में उज़्बेकिस्तान ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। मैच का फैसला पेनल्टीज पर हुआ।
खेलों की खबरें पेश कर रहे थे अब्दुल रशीद शकूर। सरबीन, आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। यहाँ मैं आपको बताते चलूँ कि इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ ज़ेर समात एवन फील्ड रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज़ और दामाद कैप्टन मोहम्मद सफदर को अपने बयान रिकॉर्ड कराने के लिए 18 मई को तलब किया है। इस खबर की तफसील आने को है। सरबीन का निस्फ आया है, सुनते हैं खबरों का खुलासा अब्दुल्ला फारूकी से।
غزہ میں ہلاکت خیز تشدد کے بعد فلسطینی اتھارٹی نے ان 4 یورپی ممالک سے اپنے سفرا کو واپس بلا لیا ہے جنہوں نے امریکی سفارت خانے کی یروشلم منتقلی پر اسرائیلی تقریب میں شرکت کی تھی۔ یورپین کونسل کے صدر ڈونلڈ ٹسک کا کہنا ہے کہ یورپی یونین کو ڈونلڈ ٹرمپ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے ایک ایسے کسی بھی خیال کو ترک کرنے پر مجبور کر دیا کہ یورپی یونین امریکہ پر کسی مدد کے لیے انحصار کر سکتی ہے۔ امریکی سینیٹ کی انٹیلیجنس کمیٹی نے صدر ٹرمپ کی نامزد کردہ امیدوار جنا ہسپل کی بطور سی آئی اے چیف تقرری کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ اگر پوری سینٹ اس حق میں ووٹ دے دیتی ہے تو جینا ہیسپل سی آئی اے کی پہلی خاتون سربراہ بن جائیں گی۔ افغانستان میں موجود امریکی فورسز کا کہنا ہے کہ انہوں نے القاعدہ کے مقامی کمانڈر کو قتل کر دیا ہے، جو کہ ان کے مطابق افغانستان اور پاکستان میں جنگجوؤں کو کنٹرول کرتا تھا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خبریں آپ نے عبداللہ فاروقی سے سنی۔ احتساب عدالت نے سابق وزیر اعظم اور ان کی بیٹی مریم نواز اور داماد کیپٹن ریٹائر محمد صفدر کو جمعے کے روز طلب کیا ہے اور اسی روز ان کا بیان ریکارڈ کیا جائے گا۔ ان کا بیان ضابطۂ فوجداری کی دفعہ 342 کے تحت ریکارڈ کیا جائے گا۔ اسلام آباد سے شہزاد ملک۔
آج احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے نیب کے پروسیکیوٹر مظفر عباسی اور وکیل صفائی امجد پرویز کو ملزمان کے لیے تیار کیا گیا سوال نامہ پیش کیا۔ یہ سوال نامہ 127 سوالات پر مشتمل ہے، جس میں سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کی ان ریفرنس میں بطور ملزم نامزد ہونے کے ساتھ ساتھ بے نامی جائیداد کے مالک ہونے اور عوامی عہدے کا غلط استعمال کرنا جیسے سوالات بھی شامل ہیں۔ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف، ان کی بیٹی مریم نواز اور داماد کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر ان ریفرنس میں 60 سے زائد پیشیوں پر عدالت میں پیش ہو چکے ہیں۔ آج عدالتی کارروائی کے بعد میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر کا کہنا تھا کہ بعض عناصر ان کی حکومت اور قیادت کے خلاف ہوچے ہتھکنڈوں پر اتر آئے ہیں۔
اعلامیہ سے ملک چلتے ہیں یا حقیقت سے چلتے ہیں؟ مسترد کر دیا کر دیا۔ یہ جب وزیر اعظم تھے تو ان کے ایک اس کو ٹویٹ کو ریجیکٹڈ نہیں لکھ دیا تو اس وقت آپ کو نہیں ہوش آئی تھی؟ آئین کا آئینی وزیر اعظم تھا۔
سر، اگر پرویز رشید کی
کون سی خبر سچی تھی تو ملک کو نہیں چلانا تھا؟ ملک کو بھی تو چلانا ہوتا ہے نا، اور کچھ لے کچھ دے ہوتا ہے۔ اگر آج نواز شریف اتنا ہاتھ باندھ کے حکومت نہ کرتا تو کاشغر گوادر اور یہ اتنا انقلابی بجلی کے بحرانوں پہ قابو پاتا؟ وہ تو پہلے 3 مہینے میں فیصلہ ہو گیا تھا کہ ان کو چھٹی کرواؤ، انہوں نے تو اپنی حکمت عملی سے پاکستان کو آگے بڑھایا۔
احتساب عدالت میں ملزمان کے خلاف لندن فلیٹ سے متعلق عدالتی کارروائی مکمل ہو چکی ہے۔ اس ریفرنس میں سابق وزیر اعظم، ان کی بیٹی مریم نواز اور داماد کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر ملزمان ہیں، جبکہ العزیزیہ اسٹیل ملز میں نواز شریف اور ان کے دونوں بیٹے حسن نواز اور حسین نواز ملزمان کی فہرست میں شامل ہیں۔ احتساب عدالت پہلے ہی عدم پیشی پر حسن نواز اور حسین نواز کو اشتہاری قرار دے چکی ہے۔ سپریم کورٹ احتساب عدالت کو ملزمان کے خلاف دائر ریفرنس پر عدالتی کارروائی مکمل کرنے کے لیے پہلے ہی ان کی مدت میں 3 بار توسیع دے چکی ہے۔ عدالت عظمیٰ نے احتساب عدالت کو 9 جون تک اپنی کارروائی مکمل کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف اور ان کے بچوں کا دعویٰ ہے کہ ان کے خلاف ریفرنس دباؤ کے تحت دائر کیے گئے ہیں، اور ان کے بقول ان ریفرنس میں استغاثہ ان کے خلاف شواہد فراہم کرنے میں ناکام رہا ہے۔ دوسری طرف قانون و انصاف کے بارے میں قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی نے چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کو 22 مئی کو طلب کیا ہے۔ چیئرمین نیب کی طلبی ان کی طرف سے جاری ہونے والے اس بیان پر کی گئی ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ نیب نے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کی طرف سے مبینہ طور پر $5 ارب بھارت بھجوانے سے متعلق ایک اخباری خبر پر تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف سمیت حکمراں جماعت نے چیئرمین نیب کے اس بیان کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ انہیں شرمندگی ہے کہ انہوں نے قائد حزب اختلاف سے مل کر متفقہ طور پر جاوید اقبال کا نام بطور نیب چیئرمین بھجوایا تھا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور اسی بارے میں اب سے کچھ دیر پہلے میں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایڈوکیٹ افشاں غزنفر سے بات کی اور ان سے دفعہ 342 کے تحت ہونے والے بیانات کی اہمیت کے بارے میں پوچھا۔
سر، ایسا ہے کہ کرمنل پروسیجر کوڈ میں آفٹر دا ایگزامینیشن آف پروسیکیوشن وٹنسز، بیسیکلی دیر آر ٹو پروویژنز ان کرمنل پروسیجر کوڈ وچ از 340 اینڈ 342۔
اچھا جی۔
کیونکہ یہ دونوں چیزیں آپ کو میں بتانی ضروری ہیں، کیونکہ 340 سے آپ ڈفرنس، آپ اس کو آپ کو پتا چلے گا کہ واٹ از ڈفرنس بٹوین 340 اینڈ 342۔
جی، تو 340 اور 342 میں کیا فرق ہے؟ جی،
تو اس میں نارملی لائرز جو ہوتے ہیں وہ اس لیے نہیں کراتے کہ اگر اس قسم کی اسٹیٹمنٹ بطور گواہ اگر دیتا ہے تو اس میں پھر دوسری پارٹی کو، دوسرے لائر کو یہ رائٹ مل جاتا ہے کہ وہ اس کے اوپر کراس ایگزامینیشن کرے،
اس کی جرا کرے۔
تو نارملی اس جرا کرے، تو 340 کو اسکپ کر کے جو اچھا وکیل ہوتا ہے کرمنل کا، وہ پھر 342 کی اسٹیٹمنٹ اپنے ملزم کی کراتا ہے۔ اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ نارملی اس میں جنرل کوشچنز ہوتے ہیں جن میں ایک کوشچن یہ ہوتا ہے کہ وائی دس کیس اگینسٹ یو اینڈ واٹ واز دی سرکمسٹانسز دس کیس واز میڈ اگینسٹ یو, کہ وہ کون سے سرکمسٹانسز تھے, وہ کون سی وجوہات تھیں اور کس وجہ سے یہ کیس آپ کے خلاف بنا ہے. یہ عمومی سوال ہوتے ہیں جو آفٹر دا ایگزامینیشن آف پروسیکیوشن وٹنسز, جو کہ ملزم سے کورٹ ایک کوشچنئیر ہوتا ہے, ایک ریٹن پیپر ہوتا ہے جس کا پھر وہ ڈیٹیل میں اپنا بیسیکلی ڈیفینس بتاتا ہے اس کے اندر.
جی اچھا, آپ نے اس طرف اشارہ بھی کیا, لیکن یہ بتائیے کہ اگر میاں نواز شریف اور مریم نواز حلف پر بیان دینے سے انکار کرتے ہیں تو اس سے ان کے مقدمے پر کیا اثر پڑے گا, اور اگر حلف پر بیان دیتے ہیں تو ان کے لیے کیا خطرات ہوں گے؟
سر وہی میں نے آپ کو پہلے ہی, کیونکہ 340 جو ہے وہ آن اوتھ ہوتا ہے.
جی
جب آپ when you are witness for your own self تو 340 میں آپ کو آن اوتھ اسٹیٹمنٹ دینی پڑتی ہے, جس کی وجہ سے مخالف پارٹی کو یعنی مخالف کاؤنسل آپ کے اوپر جرا کر سکتا ہے, ویئر ایز 342 وداؤٹ اوتھ ہوتا ہے.
ٹھیک ہے, سو یہی ان دونوں میں فرق ہے. ٹھیک ہے,
وداؤٹ اوتھ.
ٹھیک, اچھا یہ بتائیے کہ 342 کے تحت بیان ریکارڈ کرنے کا عدالتی حکم کس چیز کی نشاندہی کر رہا ہے؟ کیا یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ اگلے کچھ دنوں میں یا ہفتوں میں کیس کا فیصلہ آ جائے گا؟
جی ہاں, بہت اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ سارا کیس کا ٹرائل ہم تقریباً ہم کنکلوڈ کر چکے ہیں. پروسیکیوشن وٹنس سارے ہو چکے ہیں, ان کے اوپر کراس ایگزامینیشن ہو چکی ہے. اب 342 کا ایک یعنی ایک کوشچنئیر ہوتا ہے جس کو آپ نارملی ہمیں کورٹ میں جیسے ایک انہوں نے فرائیڈے کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیٹ رکھی ہے, تو وہ اس میں ساتھ ہی اسی وقت ہم اس کا ریپلائی بنا کے, کیونکہ پہلے سے ہی ہم نے تیار کیا ہوا ہوتا ہے اس کا ریپلائی, تو وہ کورٹ میں اسی وقت ہم فرنش کر دیتے ہیں. اور اس کے بعد پھر ایک اسٹیج صرف رہ جاتی ہے, وہ ہے فائنل آرگیومنٹس آف بوتھ دا کاؤنسلز.
یہ تھیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایڈوکیٹ افشاں غضنفر. پاکستان کے صوبہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے بڑے حصے کو آج مظفر گڑھ کے قریب ٹرانسمیشن لائن ٹرپ ہونے کی وجہ سے بجلی کی بندش کا سامنا رہا. ایسا اس مہینے میں دوسری بار ہوا ہے کہ فنی خرابی کے باعث ملک کے بڑے حصے میں بجلی بند رہی. اسلام آباد سے فرحت جاوید.
پاکستان کے دو صوبوں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں آج دن بھر بجلی کی فراہمی منقطع رہی, جبکہ اب بھی بیشتر حصوں میں بجلی کی بحالی کا کام جاری ہے. اسلام آباد میں پاور ڈویژن کے ترجمان ظفریاب خان کا کہنا ہے کہ گدو اور مظفر گڑھ کے درمیان ٹرانسمیشن لائن ٹرپ ہونے کی وجہ سے بجلی کی فراہمی بند ہوئی. اس خرابی کے بعد ملک بھر میں بجلی کی ترسیل کا نظام دو حصوں یعنی شمال اور جنوب میں تقسیم ہو گیا, جس کے نتیجے میں خیبر پختونخوا اور پنجاب میں بجلی کا بلیک آؤٹ ہوا. دونوں صوبوں میں موجود اکثر پاور پلانٹس بھی بند ہو گئے. بجلی کے بریک ڈاؤن سے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے متعدد علاقوں میں بھی بجلی کی فراہمی منقطع ہوئی. پاور ڈویژن کے ترجمان ظفریاب خان نے مقامی میڈیا میں آنے والی ان اطلاعات کی تردید کی کہ بریک ڈاؤن کی وجہ تربیلا پاور ہاؤس میں ٹرپنگ تھی.
ٹرپنگ لوکیٹ ہوئی ہے, اب وہ کس وجہ سے ہے, کون سا پلانٹ ہوا ہے یا لائن کا ہے یا جو بھی ٹیکنیکل ایشو ہے وہ انویسٹیگیشن کے بعد ہی پتہ چلے گا. ابھی پرابلم نہیں ہے, اس وقت ریسٹوریشن چل رہی ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کی پاور آف ہو جاتی ہے تو آپ اس کو جب دوبارہ ریسٹور کرتے ہیں تو آپ کو سسٹم میں فریکوینسی بھی لانی پڑتی ہے, اور ساتھ ساتھ آپ کو ایک ایک گریڈ اور ایک ایک فیڈر آپ کو چلانا پڑتا ہے تاکہ لوڈ اور مشینیں جو ہیں وہ آپس میں سنکرونائز ہوں. اگر وہ نہ ہو تو دوبارہ ٹرپنگ آ سکتی ہے. اس وقت دی ٹائم جو لگ رہا ہے وہ ریسٹوریشن میں لگ رہا ہے, کیونکہ وہاں پہ مشین آن ہوتی ہے, اس پہ لوڈ ڈالا جاتا ہے, آگے اس پہ لوڈ ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے, گھروں کو, فیکٹریوں کو, گریڈز کو, فیڈرز کو, وہ چلایا جاتا ہے.
واضح رہے کہ رواں ماہ بجلی کی فراہمی دوسری بار منقطع ہوئی ہے. اس سے پہلے 1 مئی کو بھی ملک بھر میں بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن اس وقت ہوا تھا جب نیشنل ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی کی اہم ٹرانسمیشن لائن خراب ہوئی تھی. سابق چیئرمین واپٹا ناظم حاجی کا کہنا ہے کہ بجلی کے نظام میں پیدا ہونے والی ان خرابیوں سے بچنے کے لیے اقدامات کیے جا سکتے تھے.
میجر پرابلم آ رہا ہے ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن سسٹم میں. ہماری گورنمنٹ انفارچونیٹلی پاور جنریشن میں تو بہت ہی توجہ دیتی ہے, لیکن مسئلہ ان کا ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن کا. جو اگر وہ اپ گریڈ نہیں ہوتی ہیں لائنز تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ اس میں بریک ڈاؤن آئیں گے نا پھر. اور اس میں دیکھیں پریونٹیو میجرز بھی ہوتے ہیں, سرکٹ بریکرز دیٹ آر پاسبل ٹو پٹ اگر کسی ایریا سے کوئی سرج آتا ہے
بجلی کے اس بریک ڈاؤن کی وجہ سے آج دونوں صوبوں میں اسپتالوں اور ایئرپورٹس پر نظام متاثر رہا۔ قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران بھی بار بار بجلی جانے سے ایوان اندھیرے میں ڈوبتا رہا۔ وفاقی وزیر برائے توانائی اویس لغاری نے قومی اسمبلی کو بتایا کہ بجلی کے بریک ڈاؤن کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ بجلی کی بحالی کا کام جاری ہے اور اب تک 85% حصے میں بجلی بحال کر دی گئی ہے، جبکہ تمام بجلی گھر معمول پر آ گئے ہیں۔ فرحت جاوید، بی بی سی نیوز، اسلام آباد۔
اور کراچی میں بھی بجلی کا بحران جاری ہے۔ چند ہفتے پہلے وزیراعظم شاہد خاقان عباسی کی ہدایت پر کے الیکٹرک کو مطلوبہ گیس کی فراہمی کر دی گئی تھی، جس کے بعد صورتحال معمول پر آ گئی تھی۔ تاہم اگلے ہفتے سے ایک بار پھر شہریوں کو لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہوگا۔ کراچی سے ریاض سہیل۔
شہر کے کاروباری اور تجارتی علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ کم، جبکہ غریب آبادیوں میں زیادہ ہے۔ صبح ہو یا شام، دوپہر ہو یا رات، بجلی کا کوئی بھروسہ نہیں، کبھی بھی جا سکتی ہے۔
سر، ہمارے یہاں پہ جو نا رات کو بھی چلے جاتی ہے 2 گھنٹے کے لیے، جیسے ابھی شام ہو گئی ہے، شام کو بھی چلے جاتی ہے 2 گھنٹے، ان کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ پریشانی یہ ہے کہ سر کھانا وانا پکا نہیں سکتے، ابھی یہ رمضان آنے والے ہیں، یہی ہے کہ ان سے ریکویسٹ یہ ہے کہ لائٹ چھوڑ دیں۔
یہ سر لائٹ جو ہے نا صبح کے ٹائم بھی جاتی ہے، شام کے ٹائم، دوپہر کے ٹائم، مطلب 3-3 4-4 گھنٹے لائٹ جاتی ہے، کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے۔ اور یہ ہے کہ سر رمضان شریف آنے والا ہے، تھوڑا لائٹ کا جو ہے نا یہ ریکویسٹ ہے ان سے کہ لائٹ جو ہے نا پراپر طریقے سے آنی چاہیے۔
کے الیکٹرک نے لوڈ شیڈنگ کی وجہ بن قاسم پاور پلانٹ میں تکنیکی خرابی بتایا تھا، جبکہ آج کمپنی کے ترجمان نے واضح کیا ہے کہ مطلوبہ پرزا ہالینڈ سے ہوائی جہاز کے ذریعے کراچی پہنچ چکا ہے اور ماہرین نے پرزے کی تنصیب کا کام شروع کر دیا ہے، جس سے صورتحال میں بہتری آئے گی۔ دوسری جانب محکمہ موسمیات نے بھی پیشن گوئی کی ہے کہ آنے والے ہفتے میں درجہ حرارت میں اضافہ رہے گا، جبکہ انہی دنوں میں روزے بھی ہوں گے۔ وفاقی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ سحر اور افطار کے وقت بجلی کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا، تاہم کراچی کے عوام کو اس اعلان پر یقین نہیں، کیونکہ ماضی میں بھی اعلانات کے باوجود بجلی کا بحران برقرار رہا ہے۔ ریاض سہیل، بی بی سی، کراچی۔
اور بجلی کے بحران کے بارے میں ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر بھی خبر موجود ہے، bbcurdu.com کا رخ کیجیے۔ شمالی وزیرستان ایجنسی میں ٹارگٹ کلنگ کے بڑھتے واقعات اور مقامی لوگوں کو درپیش دیگر مسائل کے خلاف وزیرستان کے نوجوانوں کا دھرنا آج چوتھے روز بھی جاری رہا۔ پولیٹیکل انتظامیہ نے دھرنا ختم کرانے کے لیے دھرنا مظاہرین کے ساتھ مذاکرات شروع کر دیے ہیں۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ گزشتہ ایک مہینے کے دوران رات کی تاریکی میں 10 افراد کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ پشاور سے عزیز اللہ خان۔
یہ دھرنا میران شاہ بنور روڈ پر دیا گیا ہے، جس میں سینکڑوں افراد موجود ہیں۔ ایسی اطلاعات ہیں کہ انتظامیہ کی جانب سے گزشتہ روز کرفیو نافذ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن مظاہرین نے دھرنا جاری رکھا۔ یہ دھرنا وزیرستان کے نوجوان دے رہے ہیں۔ دھرنے میں موجود مظاہرین کا کہنا تھا کہ آپریشن ضرب عزم کے باوجود علاقے میں ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، جس میں ایک سابق ایم این اے کے بیٹے کو بھی گھر کے اندر گھس کر ہلاک کیا گیا ہے۔ اسی طرح مظاہرین کا کہنا تھا کہ متاثرین کی واپسی ہو چکی ہے اور عام شہریوں سے اسلحہ بھی لے لیا گیا ہے، تو آپریشن کے بعد یہ اسلحہ کس کے پاس ہے اور ان کی گرفتاری کیوں نہیں ہو رہی؟ پشتون تحفظ موومنٹ کے قائدین نے بھی دھرنے کی حمایت کی ہے اور گزشتہ روز احتجاجی مظاہرے میں شامل ہوئے۔ پی ٹی ایم کے رہنما محسن داوڑ ایڈوکیٹ نے بی بی سی کو بتایا کہ مظاہرین کے مطالبات جائز ہیں اور حکومت کو چاہیے کہ ان کے مطالبات تسلیم کیے جائیں۔
پاک فوج انہوں نے یہ دعویٰ کیا، بلکہ انہوں نے کمپلیٹ ڈی ویپنائزیشن کی، جتنا بھی وہاں پر اسلحہ تھا لوگوں کے گھروں میں وہ سب کا سب اٹھا کر لے گئے تھے، تو اب لوگوں کے پاس اپنے پروٹیکشن کے لیے بھی کچھ نہیں ہے اور یہ دہشت گرد بڑی آسانی سے آ جاتے ہیں، اپنے ٹارگٹ کو نشانہ بنا کر واپس چلے جاتے ہیں، نہ کوئی ان کو روکتا ہے نہ کوئی ان کو ٹوکتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ جو وزیرستان کے عوام ہیں وہ کمپلیٹلی مکمل طور پر دہشت گردوں کے سامنے وہ ان کو بالکل ان کے ہاتھ پر باندھ دیے گئے ہیں، تو یہ اس کے روک تھام کے لیے، یہ لوگ اس کے روک تھام کی نشاندہی چاہتے ہیں جو ملٹری وہاں پر آفیشل تھے ان سے۔
ادھر مظاہرین کا ایک مطالبہ یہ بھی تھا کہ وہ اچھی اور پرامن زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور متاثرین کی امداد کے لیے جو 33 ارب روپے آئے تھے وہ اس کا حساب بھی چاہتے ہیں۔ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ پولیٹیکل انتظامیہ کی کوشش ہے کہ دھرنا جلد از جلد ختم کرا دیا جائے اور اس کے لیے سرکاری اہلکاروں کے دھرنا مظاہرین سے مذاکرات جاری ہیں۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر مظاہرین کے مطالبات تسلیم کر لیے گئے تو ہو سکتا ہے کہ آج دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا جائے، اور دوسری صورت میں دھرنا اس وقت تک جاری رہے گا جب تک ان کے مطالبات تسلیم نہیں کر لیے جاتے۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
اور انڈیا کی ریاست کرناٹک کے اسمبلی انتخابات کے بعد صورتحال کافی دلچسپ ہو گئی ہے۔ انتخابات میں بی جے پی نے سب سے زیادہ سیٹیں حاصل تو کیں لیکن وہ حکومت سازی کے لیے کافی نہیں ہیں۔ کانگریس جو دوسرے نمبر پر آئی، اس نے بی جے پی کو اقتدار سے باہر رکھنے کے لیے ریاست کی تیسری بڑی پارٹی سے غیر مشروط حمایت کا اعلان کیا ہے۔ اس خبر کی تفصیل ذرا دیر میں سنیں گے، ہمارے ساتھ رہیے، سربین ابھی جاری ہے۔
اپنی رائے کا اظہار کریں،
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟
بات کریں سیاست پر،
ٹرمپ آئیں یا ہیلری، عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں۔
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ۔
آپ کی کالز سربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی۔ نمبر ہے 0800-222-75۔ یاد رکھیے گا، موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی، اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں، 0092-5126-11139۔ واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے۔
اور جیسا کہ میں نے اب سے کچھ دیر پہلے ذکر کیا کہ انڈیا کی ریاست کرناٹک کے اسمبلی انتخابات میں کسی بھی پارٹی کو اکثریت نہیں ملی ہے۔ انتخابات میں بی جے پی نے سب سے زیادہ سیٹیں حاصل کیں اور کانگریس اس سے کافی پیچھے رہ گئی۔ صورتحال کافی دلچسپ ہے لیکن جب حکومت سازی کا دعویٰ کرنے کی تیاری کر رہی تھی بی جے پی، اس وقت ایک کافی ڈرامائی سچویشن ہو گئی، صورتحال ہو گئی سیاسی، اور ایک سیاسی قدم اٹھاتے ہوئے کانگریس نے بی جے پی کو اقتدار سے باہر رکھنے کے لیے ریاست کی تیسری پارٹی جنتا دل سیکولر کی غیر مشروط حمایت کا اعلان کر دیا۔ تفصیلات کے ساتھ دلی سے شکیل اختر۔
بی جے پی اور جنتا دل و کانگریس دونوں گروپوں نے حکومت بنانے کا دعویٰ پیش کیا ہے۔ اب ساری نگاہیں گورنر پر مرکوز ہیں کہ وہ سب سے بڑی پارٹی کو حکومت سازی کی دعوت دیتے ہیں یا سب سے بڑے گروپ کو۔ کانگریس نے شام میں گورنر کو 116 ارکان کی فہرست پیش کی ہے۔ وہ ان ارکان کو گورنر کے سامنے پریڈ کرانا چاہتے تھے لیکن گورنر نے اس کی اجازت نہیں دی۔ کانگریس کے رہنما اشوک گہلوت نے کہا
کہ اگر میجورٹی ہو چکی ہے، اس کے باوجود بھی جس پرکار سے یہ روک رہے ہیں، ابھی تک انوائٹ نہیں کیا گیا ہے کمار سوامی جی کو، یہ کیا انگت کرتا، کیا سنکیت دیتا دیش کو؟ پورے دیش میں آکروش ہے اور جان بوجھ کے بی جے پی کے نیتاؤں کے دباؤ میں گورنر صاحب ابھی تو بلا دے رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ قانون کے حساب سے وہ کاروائی کرے، جلدی سے جلدی انوائٹ کرے۔ جب قلعہ گڑھ میجورٹی ہے، ان کے پاس میجورٹی ہے نہیں، سب کو معلوم ہے، ان کو خود کو معلوم ہے، اس کے باوجود کیا کارن ابھی تک انوائٹ نہیں کیا گیا ہے؟ 224
رکنی اسمبلی میں 222 سیٹوں کے لیے انتخابات ہوئے تھے۔ واضح اکثریت کے لیے 112 سیٹوں کی ضرورت تھی، بی جے پی کو 104 سیٹیں ملی ہیں۔ حکمراں کانگریس 78 پر سمٹ گئی جبکہ تیسری جماعت جنتا دل سیکولر 38 سیٹوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر آئے۔ دو آزاد امیدوار بھی ہیں جو کانگریس کے ساتھ بتائے جاتے ہیں۔ کانگریس اور جنتا دل کو کم از کم 116 ارکان کی حمایت حاصل ہے۔ جنتا دل کے وزیر اعلیٰ کے امیدوار ایچ ڈی کمار سوامی نے الزام لگایا ہے کہ بی جے پی ان کے ارکان کو خریدنے کی کوشش کر رہی ہے۔ بی جے پی کے رہنما پرکاش جاوڑیکر نے بیان کی مذمت کی ہے۔
دے آر لیولنگ بیس لیس چارجز اگینسٹ بی جے پی، پوچنگ اینڈ ہارس ریڈنگ۔
پرکاش جاوڑیکر کہہ رہے تھے کہ وہ بی جے پی کے خلاف بے بنیاد الزامات لگا رہے ہیں۔ ارکان کی خرید و فروخت بی جے پی کا طریقہ نہیں ہے۔ کانگریس اور جنتا دل والے اس کے لیے مشہور ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خود ان دونوں جماعتوں کے ارکان اس نئے اتحاد سے خوش نہیں ہیں۔ یہاں آئینی ماہرین اور سیاسی مبصرین اس پہلو پر بحث کر رہے ہیں کہ گورنر کو کیا کرنا چاہیے، انہیں سب سے بڑی پارٹی کو حکومت سازی کی دعوت دینی چاہیے یا کہ نتیجے آنے کے بعد تشکیل پانے والے نئے اتحاد کو بلانا چاہیے. لیکن کانگریس کے اتحادی جنتا دل کے رہنما دانش علی کہتے ہیں
دس از دا پریزیڈنٹ ان لاسٹ ون ایئر بائی مودی گورنمنٹ سیلف بائی تھری.
دانش علی کہہ رہے تھے کہ مودی حکومت کے دور میں گزشتہ ایک برس میں اس کی تین نظیریں موجود ہیں جب گورنر نے سب سے بڑی پارٹی کو حکومت سازی کی دعوت نہیں دی. اس لیے فیصلے کے دو پیمانے نہیں ہو سکتے. اگر گورنر بی جے پی کو حکومت سازی کی دعوت دے بھی دیتے ہیں تو اس کے لیے اپنی اکثریت ثابت کرنے کے لیے مزید 8 ارکان کی حمایت ملنا بہت مشکل ہے. بی جے پی 2 اعداد امیدواروں کے ساتھ کانگریس اور جنتا دل کے 9 منتخب ارکان کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کرے گی. دونوں جماعتیں اسمبلی میں اکثریت کی ووٹنگ ہونے تک اپنے اپنے ارکان کو ریاست کے اندر یا ریاست سے باہر کسی نامعلوم مقام پر کسی ریزورٹ یا ہوٹل میں ٹھہرانے پر غور کر رہی ہیں تاکہ بی جے پی ان سے رابطہ نہ قائم کر سکے. انتخابات کے جو نتائج سامنے آئے ہیں ان سے ایک بات واضح ہے کہ ووٹروں نے کانگریس کو مسترد کر دیا ہے. بی جے پی کو بھلے ہی اکثریت نہ ملی ہو لیکن عوام نے اقتدار کے لیے اسے چنا ہے. کانگریس پر موقع پرستی کا الزام لگ رہا ہے کہ اس نے بی جے پی کو اقتدار سے باہر رکھنے کے لیے اپنے حریف سے ہاتھ ملا لیا. لیکن سیاست اخلاقیات کا نہیں تعداد کا کھیل ہے. اس سے پہلے بی جے پی گوا اور منی پور میں کانگریس کے ساتھ یہی کر چکی ہے. حکومت سازی کے لیے بنگلور میں سرگرمیاں انتہائی تیز ہو گئی ہیں. حکومت کس کی بنے گی یہ بتانا بہت مشکل ہے. کرناٹک کی سیاسی بساط پر کانگریس نے اپنی سیاسی چال سے پہلی بار بی جے پی کو مات دی ہے لیکن بی جے پی اس طرح کے سیاسی کھیل کی ماہر ہے. بنگلور آئندہ کئی روز تک زبردست سیاسی ڈرامے کا مرکز بنا رہے گا. شکیل اختر، بی بی سی، دلی.
اور انڈیا کے ریاستی انتخابات کی خبر کے بعد واپس پاکستان کا رخ کرتے ہیں جہاں صوبہ بلوچستان کی ہائی کورٹ نے ضلع مستونگ میں کیڈیٹ کالج کے طلباء پر تشدد کے واقعے سے متعلق درخواست کی سماعت دوسرے روز بھی کی. سماعت کے دوران پولیس حکام نے عدالت کو بتایا کہ تشدد کیس میں 7 افراد کو نامزد کیا گیا ہے جن میں سے 2 کو گرفتار کیا گیا ہے. پولیس حکام کی درخواست پر عدالت نے تحقیقات مکمل کرنے اور تمام ملزمان کی گرفتاری کے لیے 10 دنوں کی مہلت دی ہے. کوئٹہ سے محمد کاظم.
ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس محمد نور مسکانزئی اور جسٹس ہاشم کاکڑ پر مشتمل بینچ نے طلباء پر تشدد سے متعلق درخواست کی سماعت کی. یہ درخواست ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر شاہ محمد جتوئی نے دائر کی تھی. درخواست کی سماعت کے دوران ڈی آئی جی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ اور دیگر حکام عدالت میں پیش ہوئے. انہوں نے عدالت میں مقدمے کی ایف آئی آر کی نقل اور ابتدائی تحقیقات سے متعلق رپورٹ پیش کی. ایف آئی آر میں 7 ملزمان کو نامزد کیا گیا ہے جن میں کالج کے پرنسپل کے بیٹے کا نام بھی شامل ہے. درخواست دہندہ شاہ محمد جتوئی نے بتایا کہ بار کی جانب سے مقدمے کے اندراج کے حوالے سے بعض اعتراضات اٹھائے گئے.
پرنسپل کا نام مسنگ تھا اور دوسری بات یہ کہ جو انہوں نے دفعات پولیس نے لگائے ہیں وہ سارے چھوٹے دفعات ہیں.
ہائی کورٹ بار کے صدر نے گزشتہ روز میڈیا کے نمائندوں کو یہ بتایا تھا کہ 9ویں جماعت کے ایک طالب علم نے پرنسپل کے بیٹے کو تھپڑ مارا تھا جس پر 9ویں جماعت کی تمام طلبہ کو سزا دی گئی. تاہم ایف آئی آر کے مطابق 9 مئی کو 2:30 بجے کے قریب جماعت نوم اور دوم کے طلبہ کے درمیان معمولی بات پر تنازع ہوا تھا. ایف آئی آر میں کہا گیا ہے کہ اس تنازع کے بعد 12ویں جماعت کے طلبہ کو انتظامیہ نے حکم دیا تھا کہ وہ 9ویں اور 10ویں جماعت کے طلبہ کو اتنی سزا دیں تاکہ وہ جونیئر اور سینئر کی تمیز سمجھیں، جس کے بعد 9ویں اور 10ویں جماعت کے 4 ونگز کے طلبہ کو نکال کر گراؤنڈ میں تشدد کا نشانہ بنانے کے ساتھ ساتھ اس کی ویڈیو بھی بنائی جاتی رہی. شاہ محمد جتوئی نے بتایا کہ ایف آئی آر میں دہشت گردی کا دفعہ شامل کرنے کے لیے ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی جائے گی.
وہ 788 کے اس میں آتا ہے کہ ایک دہشت گردی کی کوئی دہشت گردی، اس کے لیے ہم 22 ایک اپلیکیشن فائل کریں گے کہ اس میں 22 788 کا دفعے کا اضافہ کیا جائے.
ہائی کورٹ نے 10 یوم میں تحقیقات مکمل کرنے کی ہدایت کی. واضح رہے کہ کیڈٹ کالج میں طلبہ پر تشدد کی خبر پاکستان کے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کی وجہ سے نہیں بلکہ سوشل میڈیا کے باعث منظر عام پر آ گیا. اس تشدد کے حوالے سے سوشل میڈیا پر جو ویڈیو آئی اس میں واضح طور پر یہ نظر آ رہا ہے کہ کیڈٹ کالج کے بعض طلباء کو ایک میدان میں ڈنڈوں سے پوری قوت کے ساتھ مارا جا رہا ہے. اس ویڈیو کی منظر عام پر آنے کے بعد گورنر بلوچستان نے کالج کے پرنسپل جاوید اقبال کو معطل کیا تھا، جبکہ کیڈٹ کالجوں میں آئندہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے آج گورنر ہاؤس کوئٹہ میں ایک اعلی استعی اجلاس بھی ہوا. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
کراچی کے گلشن اقبال اور مریر کے علاقوں سے گزشتہ ڈیڑھ ماہ کے دوران کئی افراد کو بغیر وارنٹ کے گرفتار کیا گیا ہے. ان میں سے 15 افراد کو تشدد کے بعد کوئی مقدمہ قائم کیے بغیر چھوڑ دیا گیا, لیکن ان گرفتاریوں کے بارے میں علاقے کے پولیس افسران کسی قسم کی تفصیلات بتانے سے قاصر ہیں. کراچی سے سحر بلوچ.
پچھلے ڈیڑھ ماہ میں کراچی کے گلشن اقبال بلاک 13D سے اب تک 24 نوجوان اٹھائے گئے ہیں. یہ علاقہ یوہان آباد کے نام سے جانا جاتا ہے. یہاں پر زیادہ تر آبادی مسیحی برادری سے تعلق رکھتی ہے. اٹھائے جانے والے افراد کے اہل خانہ کے مطابق پولیس اور سادہ لباس میں ملبوس افراد صبح 4:30 بجے گھروں کے تالے توڑ کر گھس آتے ہیں اور گھر میں موجود لڑکوں کو لے جاتے ہیں. گھر میں کاروائی کے دوران موجود خواتین کے مطابق 15 سے 16 افراد صبح 4:30 سے 5 بجے کے درمیان گھروں میں داخل ہوتے ہیں. اگر دروازہ بند ہو تو تیز دھار آلے کے ذریعے تالا یا دروازے کے کنڈے کاٹ کر گھر میں داخل ہو جاتے ہیں. اب تک ایسی 3 کاروائیاں ہو چکی ہیں جن میں 30 مارچ, 14 اپریل اور 8 مئی کو ہونے والی پولیس کاروائیوں میں اب تک 24 لڑکوں کو بغیر کوئی وارنٹ دکھائے اٹھایا جا چکا ہے. ان سب لڑکوں کی عمریں 15 سے 31 کے درمیان بتائی جا رہی ہیں. بی بی سی سے بات کرتے ہوئے نعمان گل نے بتایا کہ ان کے علاقے میں ان واقعات کے بعد خوف و ہراس پھیل گیا ہے.
8 مئی کی صبح 5:30 بجے ہمارے گھر میں پولیس والے ہمارا وہ تالا کاٹ کر اندر قریب 20 پولیس والے داخل ہو گئے. اس کے بعد سے انہوں نے سارے جتنے بھی مرد حضرات تھے ان کو اٹھانا شروع کر دیا, ہمارے اب جو بھی تھے سب. اور اس کے بعد سے میرے دو ایک چاچو کا بیٹا اور ایک میرا بھائی جس کا نام سمیت ہے اور میرے چاچو کا بیٹا جس کا نام سکندر ہے, ان کو انہوں نے مطلب اپنے ساتھ اریسٹ کر لیا. بولا کہ یہ جو ہے ہم ان دونوں کو لے کر جا رہے ہیں, ہم ان سے تفتیش کریں گے, اس کے بعد سے ہم ان کو چھوڑ دیں گے, جن کا آج 15 مئی تک کوئی اتا پتا نہیں ہے.
نعمان گل کے گھر سے چند قدم کے فاصلے پر فرزانہ مسیح کا گھر ہے. ان کے بیٹے وسیم مسیح کو حال ہی میں تفتیش کے بعد چھوڑا گیا ہے.
وہ کہہ رہے ہیں یہ چوری مانو. اس نے بولا جب میں کی نہیں تو میں کیسے مانوں گا, میں نے کچھ نہیں کیا. اس کو 4 دن اتنا مار مار کے اس کی بری حالت بے ہوش ہو جاتا تھا جب مارتے تھے, اور کرنٹ ادھر لگایا ہوا. ہاں جی, نہ بول سکتا ہے نہ کھانا کھا سکتا, وہ ذہنی بہت ٹینشن میں ہے.
اس بارے میں جب ڈی آئی جی ایسٹ ذوالفقار لاڑک سے پوچھا گیا تو انہوں نے ایسی کسی کاروائی کے ہونے سے انکار کر دیا. انہوں نے بی بی سی سے فون پہ بات کرتے ہوئے بتایا کہ یہ کاروائی ہمارے علاقے میں اور ہماری پولیس نے نہیں کی ہے. اگر ایسی کوئی کاروائی ہماری پولیس نے کی ہوتی تو ہمیں اس کی اطلاع ضرور ہوتی. اسی حوالے سے کئی بار رابطہ کرنے پر بھی ایس پی گلشن غلام مرتضیٰ بھٹو کا موقف بھی سامنے نہیں آیا. اس بارے میں سماجی کارکن جبران ناصر نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس کاروائی کے لیے اغوا کا لفظ استعمال کرنا چاہیے.
اور میری جو ڈی آئی جی ویسٹ اور ڈی آئی جی ایسٹ سے بات ہوئی اور میں نے اسے درافت کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ ان کے انڈر کوئی ایسا پولیس اسٹیشن نہیں ہے جس نے گرفتاریاں عمل میں لائی ہوں یا یہ آپریشن عمل میں لایا ہو. تو جس طریقے سے یہ کاروائی ہو رہی ہے یہ غیر آئینی بھی ہے اور غیر قانونی بھی ہے.
اسی نوعیت کے چند واقعات کراچی کے داؤد گوٹ میں بھی پیش آئے ہیں. 14 مئی کو تقریباً 15 افراد کے اہل خانہ کراچی پریس کلب کے سامنے پوسٹرز لے کر بیٹھے ہوئے تھے. ان افراد میں زیادہ تر تعداد خواتین کی تھی جن کا تعلق ملیر 15 سے ہے. پوچھنے پر ایک خاتون نے بتایا کہ ان کے علاقے داؤد گوٹ میں پچھلے 2 ماہ میں 15 افراد کو گرفتار کر کے لے جا چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ انہیں یہ بتایا گیا کہ تفتیش کے بعد ان کو چھوڑ دیں گے, لیکن اب تک اس بات کو 2 ماہ اور 11 دن ہو چکے ہیں. کئی بار رابطہ کرنے کے باوجود بھی ایس ایس پی ملیر اور ان کے دفتر کی طرف سے جواب نہیں مل سکا. واضح رہے کہ پہلے بھی کئی بار ملیر میں اس قسم کی گرفتاریوں کے بارے میں شکایات آتی رہی ہیں. اس حوالے سے نقیب اللہ کا کیس بھی سامنے ہے جس میں ملیر ایس ایس پی راؤ انوار کے اوپر نقیب اللہ کو جعلی کیس میں گرفتار کرنے اور پھر مارنے کا مقدمہ بھی درج ہے. سحر بلوچ, بی بی سی نیوز, کراچی.
اور پروگرام اپنے آخری لمحات میں ہے. یہاں میں بتاتا چلوں کہ تازہ ترین خبروں, تجزیوں, تبصروں کے لیے ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آتے رہیے, اور اپنے تاثرات ہم تک پہنچانے کے لیے ہمارے فیس بک پیج اور ٹویٹر کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی سربین اختتام کو پہنچا. آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے رفاقت علی, پروڈیوسر تھے سلیم احمد, لندن میں ہمارے اسٹوڈیو مینیجر تھے راج نارائن سوامی, اور اسلام آباد میں اسرار الحق. مجھے خالد کرامت کو سربین کی تمام ٹیم کے ساتھ اب اجازت دیجیے. آخر میں عبداللہ فاروقی سے خبروں کا خلاصہ سنیے.
غزہ میں ہلاکت خیز تشدد کے بعد فلسطینی اتھارٹی نے ان چار یورپی ممالک سے اپنے سفرا کو واپس بلا لیا ہے جنہوں نے امریکی سفارت خانے کی یروشلم منتقلی پر اسرائیلی تقریب میں شرکت کی تھی۔ یورپین کونسل کے صدر ڈونلڈ ٹسک کا کہنا ہے کہ یورپی یونین کو ڈونلڈ ٹرمپ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے ایسے کسی بھی خیال کو ترک کرنے پر مجبور کیا کہ یورپی یونین امریکہ پر کسی مدد کے لیے انحصار کر سکتی ہے۔ امریکی سینٹ کی انٹیلیجنس کمیٹی نے صدر ٹرمپ کی نامزد کردہ امیدوار جنا ہیسپل کے بطور سی آئی اے چیف تقرری کے حق میں ووٹ کیا ہے۔ اگر پوری سینٹ اس حق میں ووٹ دیتی ہے تو جنا ہیسپل سی آئی اے کی پہلی خاتون سربراہ بن جائیں گی۔ کیمیائی ہتھیاروں کی روک تھام کے عالمی ادارے کو معلوم ہوا ہے کہ فروری میں شام کے شہر سارقیب میں باغیوں کے زیر قبضہ علاقوں پر حملوں میں کلورین استعمال کی گئی تھی۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے۔